فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور سوال کریں گے ان سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، یعنی لوگوں سے کیا سوال ہوگا ان سے کہ انہوں نے پیغمبروں کی تعلیمات کتنی مانی، کتنی پہ عمل کیا اور کس پر نہیں کیا اور کیوں نہیں کیا، اور پھر ان سے ان کی رعایا کے بارے میں، ماتحتوں کے بارے میں. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ غلام سے بھی اس کی کسٹڈی کے جو کام ہے ان کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی غلام سے بھی سوال کیا جائے گا کہ جو کام اس کے ذمے تھے ان کو اس نے کتنا پورا کیا. یعنی حتیٰ کہ ایک شخص جو سب سے کم تر لوئر لیول پہ کام کر رہا ہے اس کا بھی سوال ہے. مثلاً وہ کوئی کہے میں کوئی حاکم وقت تھوڑی ہوں کہ مجھ سے سوال ہوگا، میں تو غریب انسان ہوں، کسی کے گھر میں کام کرتا ہوں، مجھ سے کیا سوال، میں تو چھوٹا ہوا. نہیں، وہ بھی نہیں چھوٹا، اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ جو کام تمہاری ذمہ داری میں تھے ان کا کیا کیا تم نے. اور آپ دیکھیں کہ آج ہر لیول پہ کام چوری کتنی ہے. اسی لیے ہے کہ لوگوں کو ذمہ داری کا احساس ہی نہیں، احساس ہی نہیں کہ ہم سے پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَنَسْأَلَنَّ، آپ کو پتہ ہے یہاں دو تاکیدیں ہیں. ابھی آپ نے گرامر میں یہ پڑھا نہیں ہوگا، یہ لام کون سا ہے؟ فَلَنَسْأَلَنَّ لام تاکید ہے، اور نون کون سا ہے؟ شد والا، وہ بھی تاکید والا ہے. دو تاکیدیں جمع ہو گئی ہیں، عام بات نہیں ہے یہ، یہ پکی بات ہے. کلام کی شدت کو محسوس کریں، یہ پکی بات ہے. وَلَنَسْأَلَنَّ، البتہ ہم ضرور سوال کریں گے، لازمن پوچھیں گے. تو پھر اس میں کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے کہ ہم کہ نہیں نہیں ایسی ڈراوا ہے، یہ مولوی ڈراتے رہتے ہیں، ایسی ڈراوا ہے، کہاں پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ اتنے ایسے نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ پوچھنے لگ جائیں، اچھا نوکر نے کھانا صحیح پکایا تھا یا بیچ میں سے خود کھا گیا تھا. وہ خود کہہ رہا ہے ہم پوچھیں گے. اور یہی پوچھنا اور مسلمانوں کے اندر اسی احساس کا زندہ ہونا ان کے اعمال کی درستگی کا سبب بنتا ہے. جواب دہی کا احساس نہ ہو کام بھی صحیح نہیں ہوتے. اگر آپ کے کک کو پتا ہو کہ بیگم صاحبہ نے کچھ نہیں کہنا تو کبھی کھانا جلائے گا، کبھی کچا چھوڑ دے گا، کبھی نمک زیادہ کر دے گا، کبھی کچھ. اور اگر اس کو ڈر ہوگا کہ نہیں شامت آئے گی نوکری سے نکال دیا جاؤں گا، کم از کم جان بوجھ کے نہیں ایسا کرے گا. یہ انسان کی ایک کمزوری ہے، نفسیات میں ہے اس کی، کہ جب اسے احساس ہوتا کہ پوچھا جاؤں گا تو کام کرنے لگتا ہے، اور پوچھا ہی نہیں جاؤں گا تو پھر وہ غافل ہو جاتا ہے. ذرا لکھیں اپنے پاس سوال، کیا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آخرت میں مجھ سے بھی کچھ پوچھا جائے گا؟ اگر ہے تو کیا پوچھا جائے گا؟ اور کیا میں نے جواب تیار کر لیا؟ میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر البتہ ضرور ہم بیان کریں گے ان پر علم کے ساتھ. پہلے پوچھا جائے گا، جب وہ چپ سن گن کھڑے ہوں گے تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ بتائیں گے، پورا سکرول کھول کے دکھائیں گے، یہ دیکھو یہ کچھ کیا تھا تم، یہ تھی تمہاری کارکردگی. بعلم، علم کے ساتھ، سنی سنائی باتیں نہیں ہوں گی، پورا ریکارڈ کھولا جائے گا، انسانوں کو ان کی کاروائی ایکشن ری پلے کر کے سب دکھا دی جائے گی، سلو موشن میں سب کچھ بتا دیا جائے گا. یہ تم ہی نے کیا تھا نا، یہ کوئی اور تو نہیں، تم ہی تھے نا. وما كنا غائبین، اور ہم خود کہیں غائب نہ تھے. یہ جو کچھ پیش کیا جائے گا، لوگوں کو بتایا جائے گا، وہ تو فرشتوں کی لکھی ہوئی روداد ہوگی نا، فرشتوں کی ڈاکیومنٹیشن، ڈاکیومنٹری کہہ لیں ہماری زندگی کے بارے میں، فرشتوں کی تیار کردہ ڈاکیومنٹری. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف فرشتوں کی تیار کردہ نہیں، وما کننا غائبین، ہم خود بھی کہیں غائب نہ تھے، ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. اور اس کا علم کیسا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت تک اور جو کچھ سینے چھپا کے رکھتے ہیں. وہ آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے، ایک نظر کا غلط طریقے سے جھپکنا بھی جانتا ہے، اور جو دلوں میں چھپا ہوا وہ بھی اس کو پتا ہے. سب نیتیں، ارادے، راز جو اندر ہی رہ جاتے ہیں، کسی انسان کو ان کی اطلاع نہیں ہوتی، اس کو ان کی بھی ہو جاتی. اب کیا ہوگا؟ والوزن یومئذ الحق، والوزن یومئذ الحق، اور وزن اس دن حق کے ساتھ ہوگا، بالکل برحق ہوگا، بالکل سچ ہوگا. کس چیز کا وزن؟ اعمال کا وزن. جیسے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم اوزان کو انصاف کے ساتھ تولیں گے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس میں بھی کوئی شک نہ ہو تم کو، جھوٹ نہ سمجھو اسے، یہ بالکل سچی بات ہے کہ تولا جائے گا سب کچھ. کیسے؟ اس کے بارے میں دو تین خیالات ہیں. نمبر ایک، اعمال ہمارے تو ایبسٹریکٹ ہیں. مثلا کسی نے جھوٹ بولا تو بھی کسی کو نظر تھوڑی آتا کہ جھوٹ، یہ جھوٹ جا رہا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو، پکڑ کے تول سکتے ہیں؟ نہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک صورت یہ ہوگی کہ وہ عمل جیسے جھوٹ ایک شکل میں ڈھل جائے گا. مثلا جھوٹ کو ایک شیپ دے دی جائے، ایک پین کی مثلا، اور اس کا سائز بھی اتنا ہی کر دیا جائے جتنا بڑا جھوٹ ہو. تو ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ اعمال کو جسم دے دیا جائے گا اور ان کو پھر تولا جائے گا. دوسرا یہ کہ آج کل ہر چیز کو تولنے کے پیمانے بن گئے ہیں، باریک سے باریک چیز تولی جا رہی ہے. امریکہ میں ایک تجربہ ہوا کہ ایک کاغذ کے اوپر پینسل کے نوک سے نقطہ لگایا گیا، اور جب اس کو تولا گیا تو اس کے وزن میں فرق تھا. یعنی ایک کاغذ تولا گیا پہلے خالی، پھر ایک نقطہ لگا کے تولا گیا، تو نقطے کا وزن نکالنے کا آلہ بھی ایجاد ہو چکا ہے دنیا میں. تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے جو اعمال فرشتے لکھ رہے ہیں، جتنی کتابیں بھری جا رہی ہیں اچھی بری، وہ کتابیں تول دی جائیں گی. یعنی یا تو اعمال کو جسم دے دیا جائے گا، یا پھر جو لکھی ہوئی کتابیں ہوں گی کتابیں تول دی جائیں گی، یا ایک اور شکل کہ خود انسان کے اندر اس کا وزن ڈال دیا جائے گا، یعنی اس کے جسم کے اندر وہ منتقل کر کے ان کا وزن کر لیا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر ہماری بلڈ کیمسٹری ہوتی کہ خون میں کیا کیا کتنا ہے، تو بالکل اسی طرح اعمال جسم میں ڈال کے وہ ٹیسٹ کر لیے جائیں گے کہ نیکیاں کتنی، برائیاں کتنی، یا کوئی بھی صورت ہو سکتی. فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے اوزان پلڑے، پلڑے کیا ہوتے ہیں؟ جیسے ترازو کا وہ پارٹ جس کے اوپر چیز رکھ کے تولی جاتی ہے. فمن ثقلت موازینہ، یا اوزان کے معنوں میں، تو جس کا وزن بھاری ہوا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہو جائیں گے. جیسے سورۃ القارعہ میں بھی آتا ہے وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. تو یہاں کیا ہے؟ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے وزن ہلکے ہوئے. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، خود کو خسارے میں مبتلا کیا. بِمَا كَانُوا، بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ، بِآیَاتِنَا يَظْلِمُونَ، ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے تھے. آیات سے مراد یہاں اللہ کے احکامات ہیں کہ جن پہ ظلم کرتے تھے، یعنی ان کو اہمیت نہ دیتے تھے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے بسایا تم کو، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، اس زمین میں ہم نے تم کو رہنے کی جگہ دی، مکان بھی اسی سے نا، مَكَّنَّاكُمْ، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِش، اور ہم نے تمہارے لیے زندگی کے سامان اس میں بنائے. معائش، معیشت کی جمع. معیشت کہتے ہیں وہ چیز جس پر عیش کی ذمہ داری ہو. عیش سے مراد زندگی ہے، ہمارے ہاں عیش کچھ اور ہے، کیونکہ ہم نے زندگی کو بھی عیش ہی کی جگہ سمجھ لیا. عربی میں عیش کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کو. تو معیشت وہ چیز جو زندگی گزارنے کا ذریعہ ہو، جس پہ زندگی ڈپینڈ کرتی ہو. مراد اس سے کہیں کھانے پینے کی، پہننے کی، استعمال ضروریات کی چیزیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین پہ ہم نے تمہیں جگہ دی، پھر کھانے پینے ضروریات کی، زندگی کی چیزیں فراہم کی. قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو. تمہارا فرض تو یہ بنتا تھا کہ تم جو کچھ پاؤ جواب میں شکر ادا کرو، لیکن انسان اسی کام سے غافل ہے، اسی شکر کی ادائیگی اس کے لیے محال ہو گئی. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا، تم خود سے خود نہیں بن گئے، ہم نے تمہیں بنایا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں صورت عطا کی. کیسے پیدا کیا؟ مٹی سے. پھر صورت کیسے دی؟ خود شکل بنائی، جس کو تسویہ کہتے ہیں. ہر چیز کو ہم بار کیا، برابر کا بنایا. فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، پورے نقش و نگار، اندر کے بھی باہر کے بھی. دل کی اپنی شکل ہے، پھیپھڑوں کی اپنی ہے، لیور کی اپنی ہے، آنکھوں کی اپنی، ہر آرگن الگ الگ ہے، ہر ایک کی تصویر الگ ہے. پھر ان سب کو جوڑ دیا مناسب طریقے سے. پہلا انعام تخلیق کا، دوسرا انعام بہترین صورت کا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک پلر کی شکل میں ہم کو بھی بنا دیتے، اور روبوٹ کی طرح ہماری بھی آنکھیں مشینی قسم کی ہوتی، اور اس کی طرح ہمارے بھی ہاتھ ہوتے، لیکن اس نے ہمیں بہترین شکل دے کر پیدا کیا. تیسرا انعام ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. اتنی عزت. تخلیق بھی سب سے اعلی، تصویر بھی سب سے اعلی، اور مقام بھی سب سے اعلی، کہ فرشتوں جیسی چیز سے سجدہ کروایا. فسجدوا، سب نے سجدہ کیا. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. قال، اللہ تعالی نے پوچھا، ما منعک، کس نے منع کیا تجھ کو، کس نے روکا تجھ کو. اللہ تسجدہ، کہ تُو سجدہ نہ کرے. اس امر تک، جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ ابلیس کو بھی اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ وہ انتہائی عبادت گزار تھا، اور اپنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا تھا. تو جب فرشتوں کا حکم ہوا تو ان کا ہم نشین ہونے کی وجہ سے اس کو بھی ساتھ ہی کہہ دیا گیا. مثلاً آپ دیکھیں کہ جب آپ ایک شخص کو کوئی کام کہتے ہیں تو دوسرا جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اچھا چلو میں بھی کر لیتا ہوں، یا آٹومیٹیکلی اس کے لیے بھی ایک حکم ہوتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ساری مخلوق کو جھکایا ہو، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی جھکا دیا، ان کو بھی جھکنے کو کہا. قال، بولا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اچھا، میں کیوں اس کے آگے جھکوں؟ کیونکہ اس کے خیال میں آگ مٹی سے طاقتور تھی، آگ کے شعلے اوپر کو اٹھتے ہیں اور مٹی نیچے کو گرتی، اس کے خیال میں مٹی پست چیز تھی، آگ بلند چیز تھی، آگ خوفناک چیز تھی اور مٹی مسکین چیز تھی۔ انا خیر من، میں اس سے اچھا، خلقتنی من نار وخلقته من تین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو آگ تو بس صرف جلاتی ہی ہے، اور آگ کا کیا کام ہے، جبکہ مٹی تعمیر، تخلیق اور سکون کی علامت ہے۔ مٹی میں اصلاح بھی ہے، تعمیر بھی ہے، نشوونما کرنے کی صلاحیت بھی ہے، سکون بھی ہے۔ ہر تخلیقی چیز میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مٹی انوالوڈ ہے، انسان کی پیدائش میں، جانوروں کی پیدائش میں، پتھروں کی پیدائش میں، پتھروں کے اندر جو منرلز ہیں، مائنز ہیں، ان کو ڈھانکنے میں، پانی کے دریاؤں کے اندر بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے لیے، ہر چیز میں مٹی۔ لیکن اس کے ذہن نے اس کو اپنی بڑائی کا احساس دلایا کہ نہیں، چونکہ آگ اوپر کو اٹھنے والی چیز ہے اور ہولناک چیز ہے، خطرناک چیز ہے، لہذا مجھے اپنی اصلیت کے اعتبار سے بڑا بننے کا حق ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، قال فاہبط منہا، یہاں سے اتر جا۔ جہاں پر بھی شیطان تھا اس وقت، وہاں سے اس سے اترنے کو کہا گیا۔ فما یکون لک، تیرے لیے جائز ہی نہیں، انت تکبر فیہا، کہ تو یہاں تکبر کرے، تجھے یہاں تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اور تکبر کیا ہے؟ بڑا بننا، تجھے بڑا بننے کا کوئی حق نہیں۔ فخرج، نکل جا، انک من الصاغرین، یقیناً تو بے عزت لوگوں میں سے ہے۔ صاغر متکبر کا اپوزٹ، تو بڑا بننا چاہتا ہے، حقیقت میں تو چھوٹا ہے، ذلیل ہے، ان لوگوں میں سے ہے جو ذلت پر راضی ہیں، خود اپنی ذلت کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ تکبر پسند نہ آیا، اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوئے۔ قال، بولا، انذرنی، مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب یہ سب اٹھائے جائیں گے۔ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ انسان پیدا کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کا ایک خاص وقت ہے عمل کا، اور پھر وہ مرے گا، پھر جواب ہوگا، حساب ہوگا، یہ سب باتیں اس کو پہلے سے معلوم تھی۔ اس لیے کہنے لگا کہ جس دن ان سب کو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اس دن تک مجھے چھٹی دے دے، مہلت دے دے، آزادی دے دے۔ کیوں؟ تاکہ میں ان کو خوب بہکا سکوں۔ قال، فرمایا، انک من المنظرین، یقیناً تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، جا تجھے مہلت، تجھے آزادی۔ قال، بولا، فبما اغویتنی، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اغوا ہوتا ہے بے راہ کرنا، یہ جو ہوتا ہے نا، فلاں لڑکی کو اغوا کر لیا گیا، بے راہ کرنا، کیونکہ تو نے مجھے بے راہ کیا۔ تو نہ کہتا سجدہ کر، تو نہ میں اس مقام پہ پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ کو الزام، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں بھی ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے رستے پر، میں بھی صراط مستقیم پر جا کے بیٹھ جاؤں گا، ضرور بیٹھ جاؤں گا، تاکہ تیری مخلوق سیدھے رستے پہ چل نہ سکے. ثم لآتینہم, اور پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس, من بین ایدیہم, ان کے سامنے سے, آگے سے آؤں گا, ومن خلفہم, ان کے پیچھے سے آؤں گا, وعن ایمانہم, ان کے دائیں سے آؤں گا, وعن شمائلہم, ان کے بائیں سے آؤں گا, ہر طرف سے انسان کو گھیروں گا. ولا تجدو, اور نہ تو پائے گا, اکثرہم شاکرین, ان کی اکثریت کو شکر گزار, مجارتی ناشکری ہوگی. سامنے سے آنا کس طرح, کہ دنیا کو خوشنما بنا دوں گا, اتنے محو ہو جائیں گے کہ کچھ اور دیکھ ہی نہ سکیں گے, برے اعمال بھی خوبصورت بنا دوں گا. ومن خلفہم, ان کے پیچھے یعنی قیامت آخرت بلوا دوں گا, اس کو پیچھے ہی ڈال دوں گا. اچھا وہ تو بعد میں آئے گی, دیکھی جائے گی. وعن ایمانہم, اور ان کی دائیں جانب یعنی نیکیاں, ان کو حقیر کر کے دکھاؤں گا. یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے, یا تھوڑی سی نیکی کو بھی بہت بڑا بنا دکھاؤں گا, ریاکاری کروا کے وہ بھی ضائع کراؤں گا. وعن شمائلہم, اور ان کی بائیں طرف سے بھی آؤں گا, ان کی برائیوں کو خوبصورت بنا دوں گا, برائیوں پہ راضی کر دوں گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین, اور تو ان کی اکثریت کا شکر گزار نہ پائے گا, سخت ناقدرے ہوں گے. وما قدر اللہ حق قدره, لیکن دو راستے بھول گیا, ایک اوپر سے ایک نیچے سے, اور نجات کے بھی یہی دو راستے. اگرچہ ہم چاروں طرف سے شیطان میں گھرے ہوئے ہیں, لیکن اگر ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو گیا, اور وہ دو طرح سے ہوتا ہے, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, دعا اور نماز. دعا کے لیے اوپر ہاتھ اٹھانا اور نماز کے لیے نیچے جھکنا. اس نے سجدے سے انکار کیا تھا, لیکن انسان نے سجدہ کر کے ہی اپنے رب کو پایا, اور رب کو پانے کے لیے سجدہ بڑا ضروری ہے. وسجد واقترب, اور مشکلات ہوں تو مدد, دعا. دعا تقدیر بھی بدل دیتی, ساری مشکلات کا حل. تو جو شخص اللہ کا سہارا تھام لے ان دو راستوں سے, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لن انفصام لہا, اور چاروں جہتوں سے بھی اس سے حفاظت کے لیے دعا ہے. صبح شام کی دعا میں, اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. لیکن شیطان سے بچنے کے لیے ایک حصار ہے یہ. ولا تجد اکثرهم شاکرین, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ سبا میں, وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ, ابلیس نے انسانوں کے بارے میں اپنا گمان سچ پایا, فَاتَّبَعُوهُ, ان لوگوں کی اکثریت نے اس کی پیروی کر لی, إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, مگر ایمان والوں کا ایک گروہ بچا, قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا, فرمایا نکل گیا یہاں سے مذمت کیا ہوا, رحمت سے دور کیا ہوا. مذءوم, وے حمزہ میم, زیم کہتے ہیں عیب کو جس کی برائی کی جائے, ایسا عیب جس کو کریٹیسائز کیا جائے. اور مدحورا دال ہے رے سے دحر, رحمت سے دور کیا ہوا, نکالا ہوا. لمن تبعک منہم, البتہ جو بھی پیروی کرے گا تیری ان میں سے یعنی انسانوں میں سے, لأملأن جہنم منکم اجمعین, تو میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے, تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اور یہ جہنم کا بھرنا ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے, یوم نقول لجہنم هل امتلأت, جس دن ہم جہنم سے کہیں گے تو بھر گئی, واقعی بھرے گا اللہ تعالیٰ. وتقول هل من مزید, یعنی اتنے پھینکے گا اللہ تعالیٰ کہ جہنم سے پوچھے گا اب تو بھر گئی ہوگی, لیکن نہیں اور بھی ہیں تو لے آئیں, اتنی وسعت ہوگی اس میں, کیونکہ اتنی اکثریت شیطان کے ہاتھ لگ جائے گی. اتنوں کو شکار کر جائے گا. جس صورت یاسین میں آتا ہے لقد ادل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون، کس نے تمہاری ایک بہت بڑی اکثریت کو اغوا کر لیا، تم عقل نہ رکھتے تھے کہ سب اس کے پیچھے چل پڑے. ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں. فکلا من حیث شئتما، کھاؤ جہاں سے تم چاہو. ولا تقربا ھذہ الشجرۃ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. جو چاہو کھاؤ لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا. ایک درخت، کھانا تو دور کی بات، اس کے قریب بھی نہ آنا، کیونکہ حرام چیز کے انسان قریب منڈلاتا رہے تو ایک دن اس پہ ہاتھ جا پڑتا ہے. فتکونا من الظالمین، ورنہ ظالموں میں شمار ہوگی. صریح صاف وارننگ کے باوجود کیا ہوا؟ فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسے ڈالے. وسوسا وسواس سے ہے، ہوا کے جھونکے سے درخت میں خفیف سرسراہٹ. یہاں کراچی میں تو بہت ہوائیں چلتی ہیں، آج ہی جا کے اس کو محسوس کیجئے. جب ہوا گزرتی ہے اور پتوں میں سرسراہٹ ہوتی ہے اس کو وسواس بولتے ہیں. اس کی اوریجن یہ ہے، اور مراد اس سے کیا ہے؟ دل میں غیر محسوس طریقے سے خیال پیدا ہونا، ایسے ایک سرسراہٹ سی، ایک گدگدی سی دل میں، کسی بھی غلط کام کا شوق، ایسے اندر سے احساس ابھرنا کیوں نہ یہ کر لیا جائے. بیٹھے بٹھائے کوئی سوچ نہیں، کوئی پلاننگ نہیں، کوئی پروگرام نہیں، چلو یہ کرتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ غلط کام ہوتا ہے. تو وسوسہ دل کے اندر خاموشی سے خیال ڈال دینا، چپکے سے بات القا کر دینا. فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. کیوں؟ لیبدی لہما ما وری انہما من سوآتہما، تاکہ ظاہر کر دے ان کے لیے جو کچھ چھپایا گیا تھا ان دونوں سے ان کی شرمگاہوں میں سے. یعنی شیطان اصل میں جنت میں ان کے دل میں وسوسہ ڈال کے اس درخت کے قریب لے جا کے کیا کرنا چاہتا تھا؟ ان کے لباس اتروانا چاہتا تھا. اصل مقصد کیا تھا؟ انسان کو بے حیا کر دیا جائے، ننگا کر دیا جائے.